بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد برادران مفتی رضوان الله صاحب نزلہ زکام اور بخار کا اثر ہے تو آج اس لیے وہ تشریف نہیں لائے یہ مضمون ہے انسان کے صبح و شام صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اور حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر بلحی صاحب عارف رحمت اللہ علیہ بکثرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور یہی والد گرامی کا بھی معمول رہا میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہد رحمہ اللہ سے فرمایا اے مجاہد صبح کو شام اور شام کو صبح کی فکر نہ کرو موت سے پہلے زندگی میں بیماری سے پہلے تندرستی میں کچھ کر لو معلوم نہیں کل کو تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوگا زندہ ہوگے یا مردوں میں آدمی اسی طرح زندگی گزر رہی ہوتی ہے زندہ کہلاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے بعض دفعہ اچانک اور بعض دفعہ کوئی بیماری معمولی سی اور کبھی غیر معمولی بیماری اس میں بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی کب تک اور کتنی ہے اور کیا کیا سلسلے رہیں گے یہ بھید اللہ ہی کے علم میں ہے تو آدمی جیتے جاگتے بندوں اور زندوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد مردوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد سے یہی فرمایا یہ تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں حضور کے دور مبارکہ میں بچے تھے چھوٹے لیکن صحابہ میں بڑا مقام پایا اللہ تعالیٰ نے علم و عمل اور تقوی میں بہت کمال درجہ عطا فرمایا تھا اس تقوی اور علم اور قابلیت اور قبولیت کی وجہ سے پوری امت میں ایک بلند اور بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی تذکرہ جب بھی حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے تو یہ بات آتی ہے والد ماجد حضرت ناصح الامت مصلح ملت حضرت والا حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیان بھی نور اللہ مرقدہ اور والد ماجدہ نور اللہ مرقدہ دونوں ہی آرام فرمائے سامنے تو جب بھی بیان آتا اور ہوتا اور ذکر آتا تو یہ واقعات ان کے بیان ضرور فرماتے اور احادیث میں تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سنت کے اور اتباع نبوی کے جہاں سارے صحابہ کرام پابند تھے تو ان کا یہ حال تھا کہ حضور کی وہ باتیں جو کسی ضرورت سے آپ نے پوری فرمائی اس کا بھی پورا عمل کرنے کا اہتمام اور پورا اتباع اس کا بھی جاری رکھتے تھے اور مشہور باتوں میں وہ بات ہے کہ ایک دروازے کے بارے میں مسجد نبوی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ والا دروازہ اگر عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تو آپ اس طرح تذکرہ فرما رہے تھے اس محفل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی علم میں اور کان میں یہ بات آئی اس دن سے لے کے مرتے دم تک حضور کے بعد بھی طویل عرصے حیات رہے کبھی بھی اس دروازے سے نہ داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے نہ کبھی نکلتے ہوئے دیکھے گئے وہ صرف حضور نے ایک چاہت ظاہر کی تھی مختص نہیں فرمایا تھا بس صرف ایک چاہت ظاہر کی تھی کہ اچھا ہوتا کہ یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے مختص کر دیا جاتا تو صرف اتنی سی چاہت کے ظاہر کرنے پر بھی زندگی بھر کبھی نہ ادھر سے داخل ہوئے نہ کبھی نکلے یہ اتباع کا عالم تھا اور اسی طرح بہت بڑی تعداد میں زندگی بھر حج کرتے رہے، ہر سال حج ادا فرماتے تھے، تو راستے میں ایک بار ایک مقام پہ جنگل میں ٹھہرے، اونٹنی کو بٹھا دیا اور کچھ تھوڑا سا فاصلے پہ گئے، تھوڑی دیر وہاں اکڑو بیٹھ گئے، جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے رہے، اور ویسے ہی بیٹھے اور اٹھ کے واپس آ گئے، اونٹنی پر بیٹھے سوار ہوئے، اور پھر اونٹنی جب کھڑی کی تو وہاں پہ ایک چکر کاٹا اور پھر روانہ ہو گئے، سفر کی طرف روانگی ڈال دی۔ پھر ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا، تو اس پر بتایا کہ میں سفر حج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفاقت میں ساتھ چل رہا تھا، تو آپ اسی مقام پر، آپ کو ضرورت پیش آئی قضاء حاجت کی، تو آپ نے اسی مقام پہ اپنی ضرورت پوری فرمائی، اور ضرورت پوری فرمانے کے بعد آپ واپس اپنی اونٹی پر تشریف لائے اور سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد آپ نے اسی طرح ایک چکر کاٹا اور پھر آپ روانہ ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کی اتباعی میں ایسا کرتا ہوں، تو یہ حضور سے عشق اور محبت کا عالم تھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ میں ہے، اس میں پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، فرمایا اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اجنبی، اجنبی مسافر ہوتا ہے یا کوئی راہگیر ہوتا ہے، تو مسافر وہ سفر میں جاتا ہے تو جہاں پر بھی وہ ٹھہرتا ہے تو وقتی طور پر وہاں قیام ہوتا ہے، فارغ ہوتے ہی واپس ہو جاتا ہے، تو اس کو منزل نہیں بناتا، وقتی طور پر کہیں گیا اور پھر واپس۔ اور راہگیر راستے سے گزر رہا ہے، راستے میں جیسی چیزیں آتی ہیں راستے میں وہ گزرتی چلی جاتی ہیں، تو دنیا کی مثال دی کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کوئی مسافر اجنبی یا راہگیر، تو کوئی بھی مسافر کسی بھی سفر پر جاتا ہے تو وہاں سے پھر لوٹ کر واپس اپنی منزل پر آتا ہے، اور راہگیر راستوں سے گزر رہا ہے، اب یہاں سے یہ بڑا راستہ گزر رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے تو اپنی منزل کی طرف، کوئی اس طرف جا رہا ہے تو اپنی منزل کی طرف، تو راستے میں اس کو کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، بس اپنے راستہ طے کر رہا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں فرما دیا کہ بس اسی انداز سے دنیا میں رہو، یہ دنیا عارضی ہے، سفر چل رہا ہے زندگی کا، یہ سفر پورا ہونا ہے، پھر آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا سفر اور ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ تو یہ اس موقع کا واقعہ ہے، پھر خود ان کا ہی اس میں آگے مقولہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی موت کی تیاری کے لیے زندگی سے کچھ حصہ لے لو، اپنی صحت تندرستی کے زمانے میں، اپنی بیماری کے زمانے کے لیے کچھ حصہ حاصل کر لو، کچھ تیاری کر لو، اور موت کے لیے اپنی زندگی سے کچھ حصہ لے لو۔ تو یوں آپ کا یہ ارشاد۔ صبح کی نیت کے حوالے سے فرماتے ہیں، کسی بزرگ کا قول ہے کہ صبح کو اٹھ کر چار باتوں کی نیت کرنی چاہیے، نمبر ایک اللہ کے فرائض ادا کرنے کی، نمبر دو منہیات سے پرہیز کرنے کی، نمبر تین اللہ کے اور اپنے درمیان تمام معاملات میں انصاف کی، نمبر چار اپنے اور دشمنوں کے درمیان اصلاح کی۔ اگر کوئی صبح کو ایسی نیت کا عادی بن جائے تو امید ہے کہ اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ ابھی چار باتیں ہیں اللہ کے فرائض ادا کرنے کی نیت۔ اب فرائض سب سے پہلے تو یہی آ جاتے ہیں کہ نماز ہے دن بھر میں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ سال بھر میں ایک دفعہ ہوتی ہے صاحب نصاب پر، روزے رمضان کے جو سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے۔ باقی اسی سلسلے میں آگے فرمایا منہیات سے پرہیز، جن چیزوں سے روکا ہے کہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، حق تلفیاں ہیں، ان سب سے بچے رہنا، اور اسی طرح اللہ کے اور اپنے درمیان تمام معاملات میں انصاف کی نیت کرنا، جو بھی معاملات ہیں سب کے سب درست اور صحیح طریقے سے ہوں، کسی بھی چیز میں زیادتی نہ ہو، اور اپنے اور دشمنوں کے درمیان اصلاح، مخالفین اور دشمنوں کے درمیان بھی اگر انسان اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت کر لے گا تو دوستوں کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا برتاؤ اس کا ہوگا۔ تو تو فرمایا کہ اس معیار پر زندگی انسان گزارے اور صبح کو ایسی ہی نیت کا عادی بن جائے تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ سونے اور جاگنے کا طریقہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے معلوم کیا صبح کو بستر سے کس طرح اٹھنا چاہیے، فرمایا پہلے سونے کا طریقہ تو معلوم کر لو۔ اٹھنے کا طریقہ پوچھ رہے ہو، پہلے سونے کا طریقہ معلوم کر لو، بعد میں جو ہے جاگنے کا طریقہ پوچھنا۔ تو پہلے سونے کا پتہ چلتا ہے، بعد میں چاندی کا معلوم کر لو۔ تو فرمایا چار باتوں پر غور کیے بغیر کسی کو سونا مناسب نہیں۔ نمبر ایک، یہ غور کرے کہ کسی کا مجھ پر حق تو نہیں ہے، اگر ہو تو اسے ادا کرے یا معاف کرائے۔ تو آدمی سونے سے پہلے غور کرے کہ آج دن بھر میں نے کسی کا کوئی حق یا ماضی میں کوئی حق میرے ذمے تو نہیں ہے، کسی کے روپے پیسے، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی یا کسی اور طرف سے کوئی نقصان کسی کو پہنچایا، تو کوئی بھی حق میرے ذمے ہے تو نہیں، تو اس کی پوری جانچ پڑتال کر لے۔ نمبر دو، دھیان کرے کہ اللہ کا کوئی فرض، نماز وغیرہ یا دیگر فرائض میرے ذمے باقی تو نہیں، اگر ہو تو فوراً ادا کرے اور تدارک کرے۔ بندوں کے حق اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق۔ نمبر تین، سونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لے، ہر قسم کے گناہوں سے انسان توبہ کر لے۔ غور کیا کہ بندوں کا کوئی حق تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حق اور فرائض میرے ذمے تو نہیں باقی، ایسے ہی تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ نمبر چار، وصیت لکھ کر رکھ لے، کیا معلوم یہ آخری نیند ہو اور اس کے بعد جاگنا نصیب نہ ہو۔ وصیت کا بھی پورا ایک باب ہے اسلام میں، پورا ایک شعبہ ہے کہ انسان کے جتنے معمولات چل رہے ہیں زندگی کے، ان میں خاص طور پر کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ، کسی سے کچھ لینا ہے تو وہ، سب لکھا ہوا ہو۔ جو جو معاملات چاہتا ہے وہ کرنے ہیں، اور جو ضروری ہیں خاص طور پہ جن جو حقوق ذمے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لکھ کر رکھے۔ کسی کو دیا ہوا ہے، اب وہ مرنے کے فوراً بعد ورثہ کا حق ہو جاتا ہے، اب ذمہ داری اس کی ہوئی جو مرحوم ہے، کہ مرتے وقت اگر وہ لکھ جاتا تو اب یہ میراث بن کے ان کا حق خامخا ذمہ آ گیا ورثہ کا۔ تو اپنے کسی کو دے رکھے یا کسی سے لینے ہیں تو وہ بھی ورثہ کا حق کا معاملہ بیچ میں آتا ہے۔ تو ہر چیز تحریراً لکھی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات اچھے فرمائے۔ سونے سے پہلے کی بھی تیاریاں صحیح ہوں، سونے کے بعد کی بھی تیاریاں صحیح ہوں، ابدی نیند سونے کے وقت کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ صحیح کرائے، اور پھر اس کے بعد جب بیدار ہوں، قیامت میں کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاملات صحیح فرما دے، اور ہر کمی کوتاہی ہر ایک کی ہم سمیت اللہ اپنے دربار سے پوری فرما دے۔ کسی بزرگ نے فرمایا صبح کو تین خیالات کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے، نمبر ایک کوئی تو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے، نمبر دو کوئی گناہ کی خواہش کے ساتھ، نمبر تین کوئی صحیح راستے کی تلاش و جستجو لے کر۔ تو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے، یا گناہ کی خواہش کے ساتھ اٹھتا ہے، یا کوئی صحیح راستے کی تلاش و جستجو لے کر اٹھتا ہے۔ مال کی طلب میں تو اکثر یہ دنیا کی جو ہے نا وہ ہر وقت دھن میں مگن رہتی ہے، راتوں کی نیندیں بھی اسی کے نام، اور صبح کی بیداری، اور دن بھر کی ساری کاوشیں انسان کی اکثریت کی مال و دولت کی اس میں، یا تو نکما نکھٹو بن کے، ناکارا بن کے ادھر ادھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رہتی ہے، لوگوں کے مال پہ نظر رہتی ہے، اور خود کچھ بھی نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے جوتے پٹخارتا پھرتا ہے، جوتے چٹکاتا پھرتا ہے، اور یا پھر اتنا دھن میں مگن ہو جاتا ہے کہ رات دن مال کے لیے ایک کر دیتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ اپنی ضرورت اور اپنی صلاحیت ضرور سامنے رکھے، لیکن آخرت کو پیش نظر رکھے۔ مال کمانا اور وہ حلال طریقے سے کمانا عیب نہیں، برا نہیں، اور اپنے آل اولاد کے لیے محنت کر کے کمانا برا نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، لیکن مضموم معاملہ یہ ہے کہ انسان مال ہی کہو گے رہ جائے۔ عبد الدینار، حضور نے لعنت فرمائی کہ لعنت ہے دینار و درہم کے بندے بن، حضور نے لعنت فرمائی کہ دینار و درہم کا بندہ بن گیا۔ تو بندہ تو انسان اللہ کا رہے، اور مال و دولت یہ دنیا کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے آدمی پڑھتا رہے تو صحیح ہے، ورنہ آدمی پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ کروڑوں اربوں خربوں بھی انسان کے پاس آ جائیں تو اس کے منصوبے بڑھتے رہتے، خیالات بڑھتے رہتے، مختلف قسم کی وہ چیزیں اس کے سامنے ابھرتی رہتی ہیں، اور وہ منصوبے انسان جو ہے بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ انسان کے پاس کبھی ایک اینٹ نہیں اور ایک روپیہ نہیں، اور کبھی اس کے عالم یہ کہ کئی کئی اس کی کوٹھیاں، بنگلے، مکانات، کئی کئی گاڑیاں، اور کاروبار کہیں کہیں اور بینک بیلنس کو اس کے باوجود بھی پھر سوہس بڑھتی چلی جاتی بڑھتی ہی رہتی ہے. تو یہ انسان اگر اپنے آپ کو سنبھالے نہیں تو یہ چیزیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. اور ایسے کوئی جو ہے گناہ کی خواہش کے ساتھ اٹھتا ہے دل میں جو بھی اس کی کھچڑی پکتی ہے جو بھی سلسلہ ہے تو رات کو سوتے بھی وہی خیالات اور صبح اٹھے تو انہیں خیالات کے ساتھ. ابھی منہ صحیح سے آنکھیں کھلی نہیں منہ دھویا نہیں اٹھے نہیں کلمہ پڑھا نہیں کلام پڑھا نہیں موبائل پہ شروع ہو گئے. آج کل کی اکثریت کا حال یہی ہوا ہے کہ موبائل اس پہ شروع ہو گئے. پہلے تو صرف موبائل پہ اتنا تھا کہ میسج اور کال کے مسئلے ہوتے تھے اتنا تک تھا. اب اس پہ دنیا جہان کی چیزیں آ گئی. پہلے وہ کمپیوٹر کا اتنا بڑا ڈبا اس کو سنبھالنا ہوتا تھا وہ سلسلہ تھا. اب اس ہاتھ کے ساتھ اور جیب میں اور بستر کے ساتھ ہی تکیے کے ساتھ ہی. تو آدمی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پوری پوری رات اس میں صرف کر دیتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں انسان کے اس میں نکل جاتے ہیں اور انہی خواہشات کے ساتھ اٹھتا ہے. اٹھتے کے ساتھ ہی پھر اسی چکروں میں پورا ہو جاتا ہے دن بھی پورا اور شام بھی. تو اس لحاظ سے گناہ کی خواہش لے کر اٹھنا گناہ کے معاملات کو لے کر اٹھنا مناسب نہیں. حدیث مبارکہ میں مجبور ہے کہ جو بندہ یا بندی صبح آغاز پر اچھا کام کرے اور دن کے اختتام پر اچھے کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے کے دن بھر کے تمام کمی کوتاہیاں لفظشیں معاف کرو میری طرف سے معاف ہے صاف کر دو. بس یہ جو نا اس نے ابتدا بھی اچھے کام سے کی اور انتہا بھی اچھے کام سے کی بس یہ دو چیزیں میرے لیے کافی ہیں. اس بندے کو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دو. اسی طرح دل جو ہے دل یہ خواہشات کا مرکز ہے. خواہشات انسان کی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. خواہشات نیک ہو تو اچھا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہیں اہل علم وہ کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتے. ان کی علم کی طلب بڑھتی جاتی ہے. دولتیں دو ہی قسم کی ہیں ایک علم کی دولت ہے اور ایک روپے پیسے دینار و درہم کی دولت ہے دنیاوی دولت. تو یہ دو ہی دولتیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت دنیا کا جو مال ہے اس میں اور علم کی جو دولت ہے اس میں فرق یہ ہے کہ علم کی دولت وہ انسان کی حفاظت کرتی ہے اور خرچ کرنے سے بڑھتی ہے علم کی دولت. اور دنیاوی مال اور دنیاوی دولت اس کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اس دولت کی انسان کو حفاظت کرنا پڑتی ہے اور یہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دین کی بھی دنیا کی بھی. علم حفاظت کرتا ہے اور دنیا کے مال کا یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے ختم ہوتا ہے اور اس کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. بڑے بڑے سیکورٹی سسٹم لگانے پڑتے ہیں. آج جو اتنی دنیا میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں تو وہ ساری تباہیاں اسی مال کے بیچ ہیں. اسی مال اور اسی جاہ و جلال کے پیچھے ہیں. حکومت اور سیاست اور مال ان چیزوں میں دنیا ختم ہو رہی ہے. تو ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے. زندگی اعتدال سے گزرنی چاہیے. خواہش نیک ہونی چاہیے اچھی خواہش اچھے معاملات اور اچھے معمولات کی خواہش ہو اور وہ جب ہی ہوتی ہے جب انسان اچھائیوں میں اور اچھے لوگوں میں رہتا جاتا ہے تو اچھائیاں ہی بڑھتی جائیں گی. اور اگر اچھے لوگوں سے ہٹ کے وہ خراب ماحول میں رہا تو خراب ماحول میں انسان خراب ہو جاتا ہے. اور ابھی اچھے لوگ اور برے لوگ یہ سب سے زیادہ جو سلسلہ بن گیا صحبتوں کا یہ ہو گیا یہ موبائل کمپیوٹر نیٹ یہ ساری چیزیں. اب وہ اچھے اور برے لوگ ہو گئے کہ آپ اگر اچھے لوگوں سے چل رہے ہیں تو سلسلہ صحیح ہے برے لوگوں سے چل رہے ہیں تو خراب. دنیا کی خرافات کے لیے دنیا پہلے تو اندازہ نہیں ہوتا تھا صرف ایک ظاہری سرسری سے انسان جائزہ لیتا تھا لیکن اس نیٹ نے جہاں دنیا کے اور تجزیے سامنے کر دیے تو یہ چیز بھی سامنے کر دی. دینی معاملے کے لیے دیکھنے سننے کے لیے لوگوں کے پاس نہ وقت ہے نہ دلچسپی ہے جبکہ انسان کی نجات ہی اسی میں نجات ہی اسی میں. دینی سلسلے ہوں گے دینی کلپ ہوں گے تو وہ ان کو چاہیے سیکنڈوں کے حساب سے چند سیکنڈ کے تو وہ کلپ دیکھ لیں گے لوگ. وہ بھی سرسری سا ہونے کی وجہ سے گزر گیا اس سے کتنا اثر لیا کتنا نہیں لیا نہیں معلوم. لیکن اسی کے برعکس دنیا کی خرافات اس میں 25-25, 30-30, 75-75 لاکھ وہ پروگرام دیکھے ہوئے، چاہے وہ کتنے لمبا ہو. یہ حالت تو دنیا کا تجزیہ اس طریقے سے چل رہا ہے. تو ایک ایک کروڑ اس سے بھی زیادہ وہ خرافات دیکھنے کے لیے دنیا نے اس کو استعمال کیا، اور دینداری کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے وہ بھی دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ صحبتیں براہ راست ہی اللہ والوں سے، اور بہت نصیب سے ملتی ہیں، مقدر سے ملتی ہیں. انسان کو شیطان ٹکنے نہیں دیتا، انسان کو اہل اللہ کی صحبت اور دینی محفل میں انسان نہیں چھوڑتا. جب نیٹ پہ صرف انگلی ہلانے کی دیر ہوتی ہے، وہاں انسان نہیں سن رہا، وہاں نہیں دیکھ رہا، تو یہاں کہاں آئے گا؟ مسجد میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اور جن کے پاس وقت اور ٹائم میں لگاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہاں کامیابی کے زینے اور مراحل ہیں، اور بزرگوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین نے مثالیں دی کہ پرندے کے نیچے انڈا ہوتا ہے. اب وہ انڈا پرندے کے نیچے رہے گا تو اس میں سے بچہ نکلے گا، چوزہ نکلے گا. وہ چوزہ نکلا کب؟ جب وہ میعاد اور وہ مقررہ جو وقت تھا وہ پورا لگا، 21 دن، 18 دن، 20 دن، مکمل مسلسل 24 گھنٹے، رات دن. کبوتر ہیں جیسے، کبوتر انڈے دیتے ہیں، اب رات دن اس میں جو ہے ڈیوٹی دیتے ہیں، اور باری باری اتفاق و اتحاد دیکھیں، محبت دیکھیں. محبت اور پیار، جب جوڑی لگانے کا وقت تھا اس وقت بھی محبت پیار پوری تھی، اب انڈا سیکنے کا معاملہ تو اب بھی محبت پوری چل رہی ہے. لڑتے جھگڑتے تو ہم لوگ رہتے ہیں، انسان لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور پرندوں میں اور ان میں اتنی چاہت کہ بھائی باری باری انڈا سیکنے کا ہو. جب نر کی باری ہوتی ہے تو نر بیٹھا ہوتا ہے، مادہ کی باری ہوتی ہے مادہ بیٹھی ہوتی ہے. مسلسل یہ محبت پیار چل رہا ہے، صرف وہیں تک ہی نہیں تھا، جوڑی لگنے تک. اب جوڑی لگنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب انڈے سیکنے کا زمانہ ہے. اب اس درمیان نہ محبت ہو رہی ہے نہ پیار. محبت کس طرح چل رہی ہے کہ دونوں مل کے انڈا سنبھال رہے ہیں، انڈے کی سکائی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. خطرات سے بھی نمٹا جا رہا ہے، حالات سے بھی نمٹا جا رہا ہے، دانے پانی کے خیال کیا جا رہا ہے، ہر چیز ترتیب سے، لیکن انڈے اس کی سانس ایک تعلق مسلسل ہے، اور انڈا وہ مسلسل سکائی میں ہے. جب وہ وقت پورا گزرا تو بچہ نکل آئے، چوزہ نکلا. مجدد الملۃ کی مرمت حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کی صحبت کے حساب سے کہ ہم تو فی نفسی خود کچھ بھی نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور ان کے لطف و عنایات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک پہنچا دیا. تو حقیقت انڈا اس میں چوزہ نکل گیا، چوزہ کل کو اپنے ماں باپ پر بھڑکیاں مارے اور ان کے سر چڑھ چڑھ کے آئے اور ان کے خلاف ہو تو یہ چوزے کا قصور ہے کہ بھائی تیرے ماں باپ بھی تو مرہون منت ہے کہ وہ انڈے وہ سیکھا تو انڈے میں سے تو نکل کے آئے. ماں باپ اگر پھینک دیتے تو ختم ہوتا ہے، جو انڈے پھینک دیے نکل گئے، لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گئے، ختم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ان میں پرندوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں دوسرے پرائی جوڑیوں سے، تو انڈے بیچ میں بےچارے سر ادھر ادھر ہو کے پھٹ کے ٹوٹ کے ختم ہو جاتے. تو اسی طرح سے مثالیں دی کہ اہل اللہ ان کی مسلسل نظر توجہ وہ انسان کو کندن بناتی ہے، لیکن اس توجہ کے لیے انڈے کو آنا بھی تو پڑے گا. انڈا جب اسی مقام پر مسلسل رہے گا، ان کی صحبت میں اور ان کے سائے میں رہے گا تو کچھ بنے گا، سائے میں نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. اور شیطان اس جگہ پر رکاوٹیں ڈالتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، مختلف قسم کی سستی کاہلی ڈالتا ہے، اور اس سلسلے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضرت والا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، کئی مشائخ رہے ہیں بجی کی زیر سرپرستی ہی، تو اس زمانے میں حضرت شہید سے تعلق چل رہا تھا. تو بالکل زندگی کے آخری ایام تھے، حج سے واپس لوٹے تھے، تو ہمارے ایک پیر بھائی کی صاحبزادی کا نکاح تھا، تو حضرت پڑھانے آ رہے تھے نارتھ کراچی کے ایک علاقے میں. تو انہوں نے مجھے بھی خصوصی دعوت دی تھی پیر بھائی ہونے کے ناطے، میں بھی گیا ہوا تھا. تو بہرحال وہ عصر کے بعد نکاح رکھا تھا، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہوئی تو وہ مغرب بعد ہو گیا. تو اب میں جو تھا عصر کے حساب سے پہنچ گیا، اور دوسرے مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پہنچ گئے. اب ہم دونوں پہنچ گئے، حضرت جو تھے وہ اور دیگر مہمان، ان کا پھر مغرب بعد آنے کا تھا، مغرب میں آنے کا. تو اتنی دیر ہم لوگ بیٹھ گئے، حضرت جلال پوری شہید اور میں اور ایک صاحب اور تھے, ہم تینوں بیٹھ گئے, گفتگو ہوتی رہی. تو اسی میں یہ مشائخ پر بات ہو رہی تھی, تو حضرت جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے احوال بتاتے رہے, میرے سے بھی اپنے احوال میرے بھی لیتے رہے, شیوخ سے کس طرح سے ترتیب چل رہی ہے, کیا ہے, کس طرح کہتا ہے, کیا نہیں. تو اسی میں تذکرہ کرتے ہوئے مختلف باتیں آئیں, تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا سوچتا ہوں کہ حضرت کو اپنے احوال خط کے ذریعے لکھوں, حضرت سے جو ہے بات کر کے وہ کروں, بس اسی میں صبح و شام پوری ہوتی ہے مصروفیات بھاگ دوڑ میں, وہ دل کی جو چیز جو آتی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. بس یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑوں میں سلسلہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے. خیر خود ماشاءاللہ جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے قریب ترین رہتے تھے اور ان کے نائبین میں سے تھے, اور حضرت کے بعد بھی پوری نیابت شہادت تک نبھائی اور حضرت کے راستے پہ چلتے ہوئے شہید بھی ہو گئے. تو یوں بات چیت ہوئی, اس پر جو ہے وہ یہی بات انہوں نے فرمائی کہ اہل اللہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے, بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے, اور جو لوگ اس پر ڈٹ گئے کہ بھائی نہیں یہ سلسلہ ایک کڑی مضبوط رکھنی ہے تو وہی کامیاب بنتے ہیں. کچھ حال میں یہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے, جمعہ کا دن تھا, ہمارے ایک مرید ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا علاقے میں, تو نماز جنازہ انہوں نے پڑھوائی ہم سے وہاں حبیبیہ ہی میں, پھر وہاں سے قبرستان گئے. تعلق کی بنیاد پہ بڑے نیک صالح تھے والد, ان کے 87 سال کی عمر میں وصال فرمایا, بڑے نورانی چہرہ, اللہ اللہ والے, غنودگی اور بیہوشی کے عالم میں بھی کبھی ہم عیادت کے لیے گئے تو ذرا سا بولا کہ بھائی ذرا آیت کرسی سے سنائیے, بس وہی آنکھیں بند ہیں, بیہوشی ہے, غنودگی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت کرسی پوری رکوع مکمل ہو گئی. تو یہ حالت ماشاء اللہ. تو تدفین کے وقت ہم انتظار میں تھے, تو ایک پرانے صاحب جو تھے وہ علاقے میں رہ کے جا چکے تھے, وہاں دوسرے علاقے میں کہیں دور, تو بڑے حضرت کا ذکر فرمایا کہنے کہ ابا جی کیسے ہیں, کیا حال ہے, تو میں خاموش ہوا اور ہلکا سا مسکرایا, تو وہ سمجھدار تھے, فوراً سمجھ گئے بولے اچھا اچھا میرا بہت عرصے بعد آنا ہوا ہے تو میرے علم میں بالکل نہیں آیا. تو میں نے کہا ابا جی اب دنیا میں رہے نہیں, 2.25 سال تقریباً ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے. تو بہرحال بات چیت ہوئی, تو پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ والے لوگ جو ہیں ایسے ایسی ہستیاں اور ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پھر ویسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بات انہوں نے بولی وہ بات ہے کام کی, کہنے لگے سوائے نقش قدم پر چلنے والے, نقش قدم پر چلنے والے. تو اہل اللہ یہ ہر زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں, تو اہل اللہ ہے ہی وہ جو نقش قدم پر چل رہے ہیں, کہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے, اللہ نے ان کو بھی بڑا بنا دیا, ولایت کے راستوں پر چلا دیا. تو نقش قدم پر چلنا اور اللہ اللہ کرنا یہ ضروری ہے. تو بہرحال صبح کو ان تین کاموں میں سے یہ کام ضرور کرنے چاہیے, اور بلکہ ان تین کاموں میں سے ہر کام کو اعتدال میں رکھنا چاہیے, کہ کوئی مال کی طلب میں اٹھتا ہے, کوئی گناہ کی خواہش میں اٹھتا ہے, اور تیسرا شخص جو ہے وہ کامیاب ہے کہ وہ صحیح راستے کی تلاش اور جستجو لے کر اٹھتا ہے. صحیح راستے کی تلاش اور جستجو یہ تو انسان کو ساری زندگی رہنی چاہیے, کہ ہر لمحے ہر موڑ کے لیے صحیح بات, صحیح راستہ, صحیح سلسلہ. اور اصل امتحان عین موقع پر ہی آتا ہے, کہ انسان کا وہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنا تربیت یافتہ ہے, کتنا تعلیم یافتہ ہے, کتنا اس میں حلم اور بردباری اور برداشت, اور کتنا صرف یہ باتونی ہے خالی. تو وہاں پتہ چلتا ہے موقع پر کہ اب اس وقت امتحان آیا ہے تو یہاں یہ صحیح عمل کر رہا ہے یا صرف جو ہے دعوے ہی دعوے ہیں. تو صحیح راستے کی تلاش جستجو لے کر اٹھنے والا یہ ہے بہترین. اسی طرح فرماتے ہیں جو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ مقدر سے زیادہ روزی نہیں مل سکتی چاہے کتنی کوشش کر لے. گناہ کی خواہش میں اٹھنے والا ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتا. جو صحیح راستے کی جستجو کے ساتھ بیدار ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف سے صحیح راستہ اور روزی دونوں چیزیں ملتی ہیں. روزی رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دی اور ملے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کہیں نماز کے لیے ٹھہرے تو ایک غالباً غلام تھا, اس کو اپنے گھوڑے کے باغ سنبھلوائی کہ میں نماز پڑھ لوں پھر تم سے لے جاؤں, اور دل میں ارادہ یہ کہ اس کو 2 درہم دے دیں گے. نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو نہ گھوڑا تھا نہ وہ گھوڑا سنبھالنے والا تھا, غائب ہو گیا, لے کے بھاگ گیا. نہیں گھوڑا تو تھا, گھوڑے کی زین لے کے بھاگ گیا, گھوڑا موجود تھا, گھوڑے کی زین لے کے فرار ہو گیا. خیر اب وہ زین کی تلاش میں بازار کی طرف نکلے تو وہاں پہ وہ زین اپنی نظر آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ بھائی یہ زین آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کہا ابھی ابھی ایک شخص بیچ کے گیا. پوچھا کتنے کی بیچی اس نے, کتنے کی فروخت کی؟ کہنے دو درہم کی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو دو درہم دوں گا, اس نے صبر نہیں کیا اور حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی, اللہ پر بھروسہ نہیں کیا, اجرت اور جلد بازی سے اور چوری سے کام لیا حرام راستے, تو یہی دو درہم اس کی جیب میں حرام راستے سے آئے. تھوڑا سا صبر کرتا, حلال پر ہی نظر رکھتا, اللہ پر نظر رکھتا, یہی دو درہم اس کو حلال سے ملنے والے تھے. تو انسان کو صبر و تحمل سے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے تعلق رکھنا چاہیے. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے, بہت بہترین وظیفہ ہے, وہ آیت ہے, دعاؤں میں اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں, مانگتے بھی ہیں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ دعا بہت زبردست ہے. صرف وارزقنا وانت خیر الرازقین بھی کوئی پڑھے تو بھی زبردست, اور پوری دعا پڑھتا رہے تو یہ دعا شاندار ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. نمازوں کے بعد کم سے کم تین بار ورد کر لے, اور جب کبھی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کوئی ضرورت سامنے ہے اور اپنے پلے کچھ نہیں ہے, یا گھر والوں کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے اور اپنے پاس کچھ نہیں ہے, ورد شروع کر دیں, پھر اللہ پاک انتظام کر دیں گے. تو بہت کرشماتی دعا ہے, بہت زبردست قسم کی دعا ہے. چھوٹے معاملے بڑے معاملے آدمی جب پڑھتا رہے گا ورد کرتا رہے گا تو اور تاثیر بڑھ جاتی ہے, اور جب کہیں باضابطہ کسی حساب سے کسی محفل میں باقاعدہ کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے, بہت سارے معاملات ہیں. تو ہم یہ اس کا ورد رکھتے ہیں تو کام بنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھی ہیں تبھی ہم لوگ ساتھ نکلتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں محفل میں گئے ہیں تو وہاں حاضری لگا کے واپس لوٹنے کا ارادہ ہوتا ہے. اگر ساتھیوں کا موڈ بن چکا ہے کھانا کھانے کا موڈ بن چکا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے نہ کچھ کرتے, صرف اس کا ورد شروع کر دیتے. تو ورد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی محفل میں گئے تو وہاں سے چھٹی لے کے نکلنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی دیر لگے گی, انہوں نے ایک طرف انتظام کیا, ساری چیز لا کے بھری, ایک طرف کونے میں کھلا کے فارغ کر کے اور فارغ کر کے نکال دیا, اور محفل ابھی بیٹھی ہوئی رہتی ہے. تو ساتھی بھی اتنے پکے ہو جاتے ہیں وظیفوں میں. تو اس طرح بھی اور ویسے روزی رزق کے معاملات, مالی معاملات بہت زبردست ہیں. سورہ مائدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ رکو کی سیکنڈ لاسٹ آیت, آخری سے پہلے والے رکو کی آخر سے پہلی والی آیت, ساتواں پارا ہے ربو کے پاس. تو ایک ہی آیت, اسی طرح ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه. خاص طور پہ یہاں سورۃ طلاق کی آیت نمبر دو کا آخری حصہ اور آیت نمبر تین کا شروع کا حصہ, ان آیتوں کا بھی ورد رکھیں. ایمان, یقین, علمی, عملی اور اس طریقے سے مالی, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے حل کرتے ہیں. بستروں پہ لٹا لٹا کے, بستروں میں سلا سلا کے, بستروں پہ بٹھا بٹھا کے, گھر میں بٹھا بٹھا کے, مسلوں اور مسجدوں میں رکھ رکھ کے اللہ تعالیٰ خوب جو ہے دیتے رہے, مسجدوں کے راستے بھی ناپتے رہے, بس اللہ تعالیٰ سب کچھ پورا کرتے رہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی جو ہے نا اب کچھ نہیں کرنا, بس بستر پہ رہنا یا مسجد کے راستے ناپنے, نہیں کرتے سب کچھ رہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برکتیں اتنی ہیں, اتنی زبردست کہ اللہ تعالیٰ بس بے نیاز کر دیتے, بے نیاز کر دیتے. تو اسی یقین کے ساتھ آپ پڑھیں, انشاءاللہ برکات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی. تو سورۃ طلاق کی آیت نمبر دو کا آخری حصہ ومن یتق اللہ سے, اور آیت نمبر تین فہو حسبہ, اللہ کافی ہے. تو یہ ورد رکھا کرے, اور اگر مسائل پریشانیاں الجھاؤ ہے تو اسی سورۃ طلاق میں تھوڑا سا ایک دو آیت کے بعد ہے, ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, اس کا ورد کر لیا کرے. جب پریشانیاں مسلسل چلتی ہوں, چل رہی ہوں, تو ورد مسلسل رکھا کریں, نمازوں کے بعد بھی ویسے بھی جب خیال آیا کرتے رہیں. ابا جی جو تھے, ابا جی اور ابا جی کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات جو تھے نا, یہ لوگ چلتی پھرتی خانقاہ تھے, چلتی پھرتی خانقاہ اور چلتے پھرتے جامعہ تھے, چلتی پھرتی جامعہ اور لائبریری, یعنی چلتے پھرتے لوگوں کو ایسا تعلیم کا سلسلہ اور جو ہے نا تلقین کا سلسلہ, تربیت کا سلسلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کنیکشن جڑا رہے. فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے, گاڑی میں چلتے ہوئے, مل میں, دفتروں میں, دکانوں پہ, گھر میں, بستر پہ, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے, ہر وقت اللہ. مختلف جیسے ضرورت ہے دعا ہر وقت جاری ہے، اپنے لیے بھی جاری ہے، دوسروں کے لیے بھی جاری ہے. یہ لوگ چلتے پھرتے مدرسے، چلتے پھرتے جامعات، اور چلتے پھرتے خانقاہ، اور چلتے پھرتے لائبریری اور کتب خانہ دے. ہم نے تو یہی دیکھا اور یہی سیکھا ان سے کہ انسان آسرا نہ کرے، ہر حال میں جیسا ہے ویسے حال کے حساب سے اللہ سے رجوع اور تعلق رکھ کر چلتا رہے. گناہ کی حالت ہے تو پہلے پناہ مانگے، ہو گیا تو استغفار توبہ، اور خوشی کی حالت ہے شکر، تکلیف کی حالت ہے صبر، اور اللہ سے پناہ، یا اللہ نجات دیجئے، کرم فرمائیے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے تو یا اللہ معاف فرما دے، نجات دے دے. حالت کے اعتبار سے کہیں چلے جا رہے ہیں راستے میں تو ہوائی جہاز دیکھ لیا تو ہوائی جہاز والوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، یا اللہ ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچائیے، اور دنیا بھر میں جتنے مسافر ہیں سب کو خیر و عافیت سے ان کی منزلوں تک پہنچائیے، سلامت رکھیے، دعا ہو رہی ہے. راستے جا رہے ہیں، روڈوں پہ گاڑیوں میں دیکھ دیکھ کے بچوں بچے جا رہے ہیں کہ کچھ گاڑی میں ان کو دعائیں دے رہے ہیں، کوئی بائک پہ جا رہا ہے فیملی زیادہ ہے اور اس پہ آ نہیں رہے تو ان کو دعا دے رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی گاڑی عطا فرمائیے، سواری عطا فرمائیے، آسانی عطا فرمائیے، ان کی مشکلات دور فرمائیے. تو یہ چیزیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے رابطہ، تعلق اور لنک. اور ابا جی تو بڑی زبردست بات فرماتے تھے کہ راستے چلتے کوئی شخص فٹ پاتھ پہ جا رہا ہے، راستے روڈ پہ جا رہا ہے، فرماتے تھے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ راستے چلنے والا شخص، کسی کی توجہ ہی نہیں کہ اللہ کا ولی کامل، ولی کامل. تو ولی کامل ہونے کے لیے آدمی بڑے چوغے، جبے، امامے، یہ آگے پیچھے ہلے گلے، ہو آ اور جناب ہٹو، بچوں کی صدائیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں سمجھنے کی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا ہے تو پھر ان چیزوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے تو پھر انسان ان چیزوں کو توجہ دیتا ہے، نام کی بڑی بڑی تختیاں لگیں گی اور جناب یہ اشتہار ہوں گے اور فلاں چیز ہوگی اور یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، ہاں ہو سب کچھ ہوگا، یہ بھی کرو وہ بھی کرو فلاں، تمام چیزیں جو ہے وہ دین اور شریعت کے نام پہ کرتا ہے اور اندر سے ہوا ہی ہوا ہوتی ہے اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ خود دکھاتے ہیں، اللہ اپنے دوستوں کی عزت، تعظیم، تقریب وہ خود بحال کرتے دکھاتے ہیں، اور جو خود اپنی عزت بناتا ہے وہ اپنی عزت بنا بنا کے ساتھ ہی لے جاتا ہے، اپنی عزت یہیں رہ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے. تو اس لیے روزی رزق کے معاملے، ہر چیز کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع ہمیشہ رہنا چاہیے. وہ ایک واقعہ ہے نا، ہمارے ابا جی کے ساتھ بھی بڑی دوستی تھی، ابا جی کے دوستوں کے ساتھ تعلق تھا، ابا جی نے ان کا نام قلندر رکھا ہوا تھا. ابا جی سے کچھ عرصے پہلے انتقال فرمایا، تو بیت اللہ میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں قلندر صاحب، یا اللہ مجھے نسوار چاہیے، نسوار دے دے، نسوار کی بھی عادت تھی، ملتان یا مدینہ حاضری کے کہیں کے دیں گے، مجھے نسوار چاہیے، مجھے نسوار عطا فرما دیجیے. تو برابر میں ایک شخص اس نے سن لیا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہاں پہ کھڑا ہو کے نسوار مانگ رہا ہے، ابھی یہاں تو بھائی تو ایمان مانگ. تو اٹھے قلندر، اسے کیا معلوم کہ صبح درویش آدمی کتنا بڑا چھپا ہوا قلندر ہے. تو انہوں نے کہا چل اپنا کام کر، ابھی بھائی تیرے پاس جو ہے نا ایمان نہیں تو ایمان مانگ، میرے پاس نسوار نہیں، ایمان تو میرے پاس ہے، ایمان میرے پاس، تیرے پاس نسوار میرے پاس نہیں، میں نسوار مانگوں گا، تیرے پاس ایمان نہیں تب تو ایمان مانگ جاتا. تو اسے جھڑک دیا، ایمان تیرے پاس نہیں تو تو مانگ، میرے پاس تو ایمان ہے نسوار نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے نسوار مانگ رہا ہوں. تو صحیح بات ہے، تو انسان کی چھوٹی ضرورت ہے یا بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. تو بیت اللہ کے سامنے اس طریقے سے نسوار مانگی جا رہی تھی کہ نسوار نہیں ہے ایمان پہ. تو اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے. ان کے وصال کے کچھ زمانے بعد، بحال میں ڈیڑھ دو سال بعد، بارش ہوئی، بارشوں میں قبر کھل گئی، تو ماشاءاللہ قبر میں جو کہ تو اسی طرح سے ہی سلامت، کفن بھی اور خود بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک بلند درجے عطا فرمائے، ابا جی کو بھی، ان کے سارے رفقا کو جو چلے گا دنیا سے، اللہ بلند سے بلند درجے دے، امی جی کو بھی اللہ بلند درجے عطا فرمائے. تو چلتے پھرتے مدرسے، چلتے پھرتے خانقاہ تھے یہ لوگ، اور لوگ اتنا سمجھتے اور پہچانتے نہیں تھے، لیکن بہرحال اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ پہچان تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کرانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقام بنانا ہے، محنت اس چیز کی ہے، وہاں بن گئے پھر سارے معاملہ سیدھے. وہ اکثر جو واقعہ میں سناتا ہوں نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میزان دکھا دیجئے، میزان دکھا دیجئے، میزان دکھا دیجئے، انبیاء بھی جو ہے نا بڑے سادگی کے ساتھ اور بڑے بے تکلفانہ انداز سے اللہ تعالیٰ تعلق رکھتے تھے. یہی تعلق ہم نے ابا جی کا دیکھا اور ڈاکٹر صاحب کا دیکھا. اللہ تعالیٰ سے بے تکلفانہ تعلق اور بڑے لاڈ پیار کا تعلق، محبت کا تعلق، اور اسی چیز پر لوگوں میں بھی وہی چیز پھیلائی. اس کو رجائیت کہتے ہیں، رجائیت، امید اور رحمت کی طرف جو ہے نا لوگوں کو محبت دلانے کی. محبت جب ہوتی ہے نا جہاں کہیں تو محبت سب کچھ کرا لیتا، محبت سب کچھ خود ہی کرا لیتا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گا. تو ہم نے یہی دیکھا کہ محبت اور اس طرح کی نوعیت. تو ابا جی کا بھی یہ انداز تھا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رجوع رکھنے کی کیفیت. خود حضرت والا ڈاکٹر صاحب صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ مختلف انداز سے تعلیم تربیت فرماتے تھے، تو ان میں کبھی گناہوں کے معاملات آتے تو فرماتے صاف صاف سیدھا سیدھا کہ بھائی یہ بات مجھے معلوم ہے کہ کتنی تقریر کر لو، کتنے بیان کر لو، کتنے قرآن حدیث بیان کر لو، لیکن بندہ بندہ ہے، کرنا وہی ہے جو اسے کرنا ہے، تو گناہ نہیں چھوٹے گی. تو پھر یہ کرو کہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہو، جو بھی گناہ جس کا ہے، جس انداز سے ہے، تو یہ تو کرو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہو، توبہ استغفار بھی کرتے رہو. گناہ ہو رہے تو توبہ استغفار بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، تو یوں جو ہے حساب کتاب ترتیب میں چلتا رہے. تو امید و رجا والے معاملات، تو بے تکلفانہ انداز، جو چیز ہے جو بات ہے اللہ تعالیٰ سے سیدھی سیدھی ساتھ کے ساتھ کہتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح کا انداز اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا، صبح کو اٹھتے وقت ہر آدمی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، امن اور خوف. امن یہ ہے کہ اللہ کے وعدہ رزق پر مطمئن ہو، خواہ مخواہ تفکرات کو دل میں جگہ نہ دے. خوف یہ ہے کہ اس سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم چھوٹ نہ جائے. ایسے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، نمبر ایک قناعت، جو کچھ پاس موجود ہے صبر و شکر کے ساتھ اس پر مطمئن رہنا، نمبر دو طاعت و عبادت کی حلاوت یعنی خاص لذت. جب انسان جو ہے، فرمایا کہ دو چیزیں نا، امن اور خوف، صبح اسی کے ساتھ ہوتی ہے. امن یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرما دیا روزی رزق کا، اس پر مطمئن ہے کہ روزی رزق ملے، اور خوف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کمی کوتاہی کے معاملے میں ڈرتا رہے. جب یہ عادت ہوگی تو دو نعمتیں ملیں گی، نمبر ایک قناعت، جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس پر انسان صبر شکر کرے گا اور سوچے گا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی کوئی کم نہیں، یہ بھی کوئی میں ساتھ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا. ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو ہم نے جو ٹوپیاں پہنی ہوئی، امامے پہنے ہوئی، چیزیں پہنی ہوئی، ساتھ لے کے پیدا ہوئے، سب چیزیں بعد میں آئی. ایسے جسم جسامت اللہ نے پیدا کر دیا، اور جو چیزیں جسم میں لگائی ہیں، آنکھیں، کان، سماعت، ہونٹ، زبان، ہاتھ، پیر، ہر چیز اللہ نے خود دی، خود عطا فرمائی ہے، اور اتنی شان بان سے پیدا فرما دیا ہے، اور اس قدر مضبوط صلاحیت عطا فرما دی. جس رب نے ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ہر چیز اپنے پاس سے خود انتظام کر کے دیا ہے، تو اب ہم جب مانگیں گے تو وہی دیں گے، جب ہم ان پہ بھروسہ کریں گے تو وہ انتظام نہیں کریں گے. اور اب تک کی جتنی زندگی انسان کی گزری ہے، اس زندگی میں کتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں، جو چیزیں، جو نعمتیں موجود ہیں، شکر. تو اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور حضور کا ارشاد بھی ہے، فرمایا کہ اگر بندہ واقعتا جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ٹھکانوں سے نکلتے ہیں، تو بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، حدیث کا لفظ ہے، خالی پیٹ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کے پیٹ بھر رہے ہیں. آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ بھائی کسی پرندے نے کسی جگہ ملازمت کی، نوکری کی، تو اس کو ملا، خود بخود. یہ الگ بات ہے کہ بیچارہ گدھا وہ ڈیوٹی دیتا ہے تو اس کو چارہ ملتا ہے، کوئی جو ہے اونٹ بیچارہ ڈیوٹی کرتا ہے تو چارہ ملتا ہے، وہ ایک قدرت کا نظام ہے. لیکن فی نفسی وہ بیچارہ ان چیزوں سے آزاد اور اپنے کام سے کام رکھے ہوئے. گدھے کو بھی دیکھے بیچارہ اپنے مالک کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے،
غصہ بھی آئے گا اور ڈنڈے کھا رہا ہے, تھوڑی دو لگتی ہیں جھاڑ لے گا اچھال لے گا, پتا ہے کہ لگے گی نہیں, لیکن وہ بےچارا اپنی ڈنڈی پوری کرتا ہے غصے میں اظہار کرنے کے لیے, اچھل اچھل کے وہ گدھے گاڑی کے پیچھے نکالتے مار رہے ہیں, وہ بھائی کہاں اس کو رکھنی ہے, چلتا رہے سیدھا سیدھا نہیں, لیکن وہ اپنا غصہ نکالتا ضرور ہے. تو جانور اور پرندے کہ وہ پورے دن بھر ایسے گھومتے ہیں, اللہ پاک کھلاتا پلاتا ہے, تو سلسلہ اللہ پاک نے چلایا. تو فرمایا اگر تم بھی اس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بستروں پر رہتے ہوئے تمہیں روزی رزق پہنچائیں گے اور دیں گے, نظام اللہ تعالیٰ. باقی جو وظیفے بتائے نا, یہ وظیفے ہم کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ خود کرشمہ نظر آئیں گے, زبردست نظر آئیں گے. یہ جتنی بھی سلسلے ہیں, نظام ہیں, اسباب جو ہیں, یہ سارے اسباب ہیں, یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. بہت سا رزق روزی وہ بغیر سبب کے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ضروری اور لازمی ہے. کسی نے ابن قیسم سے دریافت کیا, آپ صبح کو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کمزوری کے ساتھ اٹھتے, مقدر کی روزی کھاتے اور موت کی گھڑیاں گنتے ہیں. یعنی اپنی ابدیت اور کمزوری کا احساس پورا ہوتا ہے ساتھ میں, اور مقدر میں جو لکھا ہے وہی روزی کھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے موت کی گھڑیاں گنتے ہیں. گھڑیاں زندگی کے سانس لمحے موت کے لیے, ہر لمحہ موت کے قریب کر رہا ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کا ایک ماضی ہے اور ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے. ماضی حال مستقبل, تو ماضی کے بارے میں فرمایا کہ داناؤں نے کہ ماضی معدوم ہو گیا, ختم ہو گیا, فنا ہو گیا, رائٹ, جو چلا گیا ماضی ہو گیا, کسی کے اختیار میں نہیں, ماضی کی کوئی چیز کرنا چاہے, لینا چاہے, بدلنا چاہے, ختم, فنا ہو گیا, کسی کے ہاتھ میں نہیں. حال, اور اس کے بعد آتا ہے مستقبل, اور مستقبل کے لیے فرمایا کہ مستقبل ابھی وجود میں نہیں آیا, مستقبل وجود میں نہیں آیا, ابھی آدم میں ہے, وجود میں آیا ہی نہیں. تو فرمایا کہ ماضی اور مستقبل کو چھوڑو اور حال کی فکر کرو, اور حال میں فرمایا جس لمحے اور جس گھڑی سے انسان گزر رہا ہے, جو اس کو میسر آ گیا, صرف وہی لمحہ زندگی ہے, وہی لمحہ بندگی ہے, یا بندگی ہے یا گندگی ہے, اور وہی لمحہ اصل میں زندگی ہے. اس لمحے کو فرمایا صدیوں سے بھی زیادہ قیمتی سمجھو, صدیوں سے بھی بڑھ کر وہ لمحہ قیمتی ہے, اسی لمحے میں تمہیں سب کچھ کرنا ہے, وہی تمہاری زندگی ہے. جو لمحہ ہاتھ میں آیا ہے وہ یقینی بھی ہے, ہاتھ میں آ گیا ہے, بس یہی یقینی ہے, آگے پیچھے سب کچھ معدوم ہے, وہ ہاتھ میں نہیں کسی کے. تو اس اعتبار سے توجہ رکھنی چاہیے. روزی رزق کے معاملے کو بڑا انہوں نے توجہ دی ہے. حضرت سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا بھی ہم نے شروع میں تذکرہ سنا, تو ان کے صاحبزادے سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم. تو یہ حضرت سالم بھی اپنے ابا جی اور اپنے دادا کی طرح بہت نیک صالح تھے. ابا جی عبداللہ ابن عمر اور دادا حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم, تو انہیں کی طرح بے انتہا متقی, بے انتہا پرہیزگار, رات دن عبادت میں لگے رہنا اور علم کی خدمت میں لگے رہنا. تو ایک بار بیت اللہ میں طواف فرما رہے تھے, خلیفہ وقت آئے, خلیفہ وقت بھی پہچانتے تھے, بڑا ادب احترام اور عزت کرتے تھے. تو خلیفہ نے طواف کے دوران رجوب کرتے ہوئے, خیر خیریت کرتے ہوئے پھر کہا کہ حضرت کوئی خدمت بتائیے, خادم حاضر ہے, جو بھی خدمت ہو, جو بھی سلسلہ بتائیے. تو فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آتی, سامنے بیت اللہ ہے اور یہاں بیت اللہ اور اللہ کے گھر کے سامنے مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے, اللہ سے کہوں گا جو کچھ کہنا ہوگا تو یہاں مجھے کیوں جو ہے, مجھے بھی شرمندہ کرا رہا, خود بھی شرمندہ. بڑے سخت انداز میں جواب دیا. تو اللہ والوں کی یہی شان ہوتی. اس کے بعد طواف مکمل ہو گیا, دونوں حضرات فارغ ہو کے نکلے, مسجد حرام سے باہر ہوئے, وہ بھی باہر ہوا, خلیفہ بھی, غالباً مروان ابن عبد الملک تھے یا ان میں سے کوئی. جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو مسجد حرام سے باہر آ گئے, تو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. تو اس پر جو ہے نا مسکرائے, مسکرا کے فرمانے لگے کہ یہ بتا کہ مجھ سے دین مانگوں یا دنیا, دین کا سوال کروں یا دنیا کا. تو خلیفہ کہنے لگے کہ حضرت دین میں تو ہم ہی لوگ آپ کے محتاج ہیں, آپ تو تبع تابعین ہیں اور صحابہ کی اولاد, صحابہ کرام اور صحابی بڑے درجے کے صحابی, ان کی آل اولاد ہیں, تو آپ لوگوں سے ہم دین لیتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں. خود بھی یہ حضرات وہ بڑے لوگوں کے تھے, خلافت بن امیہ, وہ حضرت امیر معاویہ سے چل رہا تھا, اسی خلافت کے تھے. ہم کہ ہم تو دین تو آپ ہی جیسے لوگوں سے لیتے ہیں, تو ہم دین کی نہیں دنیا کی کوئی ضرورت بتائیے. تو اس پر کتنا زبردست جواب دیا, فرمانے لگے کہ اتنا وقت اور اتنا زمانہ زندگی کا گزر گیا اول سے لے کے آج تک، دنیا کبھی میں نے اپنے اللہ سے نہیں مانگی، میرے اللہ میری ضرورت کے مطابق دنیا خود ہی عطا فرماتے رہتے ہیں، آج تک مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو میں تجھ سے دنیا مانگوں گا۔ تو یہ حال تھا لوگوں کا، دنیا کو ایسا پہچانتے تھے اور دین کو ایسا پہچانتے تھے۔ بہرحال یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، دل پر اثر کرنے والی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھا دی اور ختم فرما دی، فرمایا دنیا جو ہے دنیا، اس کو ہاتھوں تک رکھو، دل میں مت آنے، دل میں مت جگہ دو، باہر ہی باہر، ہاتھوں تک، جتنی دنیا آئے جائے بس ہاتھوں ہاتھوں تک، دل میں اس کی محبت، دل میں اس کی وقت، اور سید سید کے رکھنا، جمع کرنا، یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، یوں بھی کر لو، ویسے بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، بولا بھی کر لو، دماغ بھی کر لو، یہاں یہ کر لو، وہاں وہ کر لو، یہ ساری چیزیں ایک طرف کر دو، ہاتھوں تک۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر مینا میں تھا، فرماتے ہیں مینا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے دکان لگائی ہوئی اور لوگ اس سے ضرورت کی چیزیں لے رہے ہیں اور لے لے کر جا رہے ہیں، تھوڑی سی دیر میں اس نے ہزاروں دینار اور درہم کے کاروبار کر لیا۔ فرماتے ہیں میں نے توجہ کی اس شخص کی طرف، جب میں نے اس کے قلب کی کیفیات دیکھی اور احوال دیکھے تو فرمایا کہ لمحے بھر کے لیے بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں تھا، دنیا کی طرف مائل نہیں، اللہ سے غافل نہیں، دنیا کی طرف مائل نہیں۔ تو میں نے کہا تو بہت بڑا اللہ بڑا جا کے میرا کہنا، فرماتے اس سے مصافحہ کیا، خیر خیرت کی دعا کے لیے کہا۔ تو فرماتے اسی بات پہ کہ دنیا باہر کی باہر رہنی چاہیے، پھر بھلے جتنی دنیا آئے اور جتنی دنیا جائے، سب کو باہر رکھو، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال بھی کرو اور باہر دور کی دور رکھو اس کو، تو معاملہ رہے گا صحیح، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بڑے زبردست بزنس مین بھی تھے، تاجر تاجر تھے، بہت بڑے تجارت میں بڑے بڑے جہاز چلتے تھے، سمندری بیڑے چلتے تھے۔ تو ایک موقع پر اسی شعبے سے متعلق ذمہ دار نے آ کر اطلاع دی، حضرت اپنی محفل میں تشریف فرما تھے، بڑا مقام، بڑے مجاہدے کی، بڑی ریاضت کی، سارا خاندان ہی اللہ والوں کا، ننیال بھی ردیال بھی، سارے ایک سے بڑھ کر ایک، اور سبھی جو ہے نا مادر داد ولی تھے، سب مادر داد ولی تھے، اور سارے ہی نجیب الطرف ہیں، سید ہر طرف سید آل رسول صاحب۔ وہ واقعہ جو ہے نا مشہور، ماموں کا خالو تھے، ماموں شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور کے روضے پر گئے، اشعار پڑھے، جب دور تھا نانا جان تو وہاں سے میں میری روح آتی تھی اور سلام پیش کرتی، اب میں آیا ہوں تو میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، دست مبارک دیجئے تاکہ میں مصافہ کروں، دست مبارک قبر اثر سے باہر نکل آیا شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع تھا، سب نے زیارت کیا اور پورا ماحول نورانی ہو گیا، اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے جو اس وقت نوجوانی میں تھے۔ تو بہرحال بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، یہ بڑے حضرات نے واقعات نقل کیے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر بڑے حضرات نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، کرامات کے واقعات۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے درجے کے پائے کے سلسلے تھے۔ تو آگے اطلاع دی کہ وہ فلاں بیڑا جو جا رہا تھا مصر کی طرف، یہ کہاں وہ ڈوب گیا تمام سازو سامان کے سمیت۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آنکھیں بند کی اور گردن جھکا لی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر بات آئی گئی ہوگی، وہ گزر گیا، کچھ وقت گزرا، اس کے بعد دیکھا کہ اسی نمائندے نے پھر آ کے بتایا کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، اطلاع غلط تھی، جہاز بھی کچھ صحیح سلامت ہے، سامان بھی سارا صحیح سلامت ہے۔ پھر آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر آنکھیں کھول کے سر اٹھایا، پھر فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ تو جو حضرات دیکھ رہے تھے منظر اور ذمہ دار، کہنے حضرت کمال ہے، جب ڈوبنے کی اطلاع دی تب بھی الحمدللہ، اور اب صحیح سلامت مل جانے کی اطلاع دی تب بھی الحمدللہ، تو دونوں موقع پہ الحمدللہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میری الحمدللہ کسی اور چیز میں ہو رہی ہے۔ فرمایا جب تم نے آ کے مجھے اطلاع دی تو میں نے فوراً آنکھیں بند کر کے گردن جھکائی اور اپنے دل کی کیفیت اور حالات دیکھی کہ اس نقصان سے میرے دل پر کیا اثر پڑا، اللہ تعالیٰ سے جو ربط و ضبط اور تعلق ہے جو بنایا ہے اتنے عرصے میں، تو اس پہ کیا اثر پڑا، غمگین ہوا، پریشان ہوا، تغیر آیا تو فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی تغیر نہیں ہے، اپنے حال اور اپنے رفتار پر رہا، تو میں نے اس چیز پر الحمدللہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات الحمدللہ ویسے ہی ہیں، دنیا نے اس میں گھر نہیں کر رکھا، دنیا باہر ہی باہر ہے، دنیا سے یہ متاثر نہیں ہے، تو میں نے اس پہ شکر ادا کیا. اور جب واپس ملا تو ملنے کے بعد تو خوشی ہوتی ہے، انسان چیز جاتی ہے تو نقصان پر غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، اور جب چیز ملتی ہے کوئی تو انسان خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. تو فرماتے اس کو بھی میں نے دل کی حالت دیکھی تو اس میں کوئی تغیر نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز ملی تو خوشی سے پھولے سما رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا بڑھتا، تو اسی حساب سے کیفیت میں تبدیلی آتی ہے. فرمایا کہ میرا دل اسی انداز سے اپنے اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ رہا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا، تو میں نے اس پہ شکر ادا کیا. تو یہ اللہ والے لوگ، بڑے لوگ، ان لوگوں نے زندگی اسی میں گزاری تو اللہ پاک نے پھر ویسے مقامات اور درجات دیے. تو ہم بھی انہی لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو اپنے معاملات جیسے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے ہلکے پھلکے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط رہنا چاہیے. مضبوطی کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنا، ہر وقت مسلے پہ سر رکھ کے مسلے پھاڑ پھاڑ کے ترکی بناتا رہے اور ساری کمپنیاں بنا بنا کے بھیجتے رہے اور مسلے سجدے کر کر کے پھاڑتے رہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق زبردست ہو، جیسا موقع ہو اللہ سے ویسا تعلق ہو. اگر نیکی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وقت نیکی کا ہے فرائض کی ادائیگی کا تو فرائض ادا کرے، حرام سے بچنے کا وقت ہے تو حرام سے بچے، حلال کمانے کا وقت ہے تو کمائی کرے، جو جیسا جیسا موقع آ رہا ہے ویسا، کوئی کوتاہی کمی گناہ ہو گیا تو توبہ استغفار، دعا مانگنے کا وقت ہے دعا، ہر چیز میں آرام کرنے کا وقت ہے تو آرام، جاگنے کا وقت ہے تو جاگنا، ہر موقع کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر چلتے رہنا، اسی کا نام ولایت ہے، اسی طریقے کو اپنا کر چلنا ہے. یہی سلسلہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر کر دیتا ہے. اور وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے جو اکثر سنایا کرتا ہوں وہ یہی کہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میزان دکھا دے، تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، میزان دکھایا تو میزان دیکھا، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، کتنا حد نظر میزان ہی میزان، جیسے پورا عالمی میزان، روتے روتے بے ہوش، پھر ہوش میں آئے، پھر روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ پاک نے تسلی دی، تسلی دے کے اللہ الغیوب ہے وہ کہ کیوں پریشان ہے، کیوں غمگین ہے، کیوں رو رہے ہیں، کہا یا اللہ میرا مقصد یہ تھا میزان دیکھنے کا کہ دیکھ لوں گا تو تیاری ویسی کر کے آؤں گا آپ کے پاس، لیکن یہ تو اتنا وسیع ترین ہے تو کوئی نہیں بھر سکتا اپنے نیک اعمال اور عبادات سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پریشان کیوں ہوتے، بہت آسان سی بات ہے، میرا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندہ وہ صرف مجھے راضی کر لے، مجھے خوش کر لے، جس بندے سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس کے صرف ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور ایک کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، صرف ایک اس کلمے سے پوری میزان بھرنا میرا کام، میرا کام. محبت ہوتی ہے نا، تعلق ہوتا ہے، اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اپنی اولاد کا نقصان اگر پیش آتا ہے تو باپ کروڑوں بھی خرچ کر دیتا ہے، اپنا گھر بار بیچ دیتا ہے، ہر چیز لٹا دیتا ہے محبت، کیونکہ راضی کر رکھا ہے اپنے بڑوں کو اور چھوٹوں سے محبت ہے. تو یہ محبت اور رشتہ ہو گیا تو سبحان اللہ ہم ایک دفعہ کہیں گے میزان بھری اور کائنات بھری بھری. تو اس طریقے سے اللہ پاک نے نظام بنا دیا. آخر میں یہ بات کہہ کے بات کو مکمل کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کے اور ہمارے اور اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، ایمان کے لیے، اور جنت بنانا بہت آسان بھی رکھا ہے. جہنم کی طرف رستے خطرناک کھلے ہوئے ہیں، خطرناک ہیں، لیکن ان کی خطرناکی سے بچنے کا انسان اپنے آپ کو دامن کو بچاتا بھی رہے، اس ماحول سے دور رکھے، جہاں جہاں ڈبکیاں لگے، جہاں جہاں ٹھوکرے لگے، جہاں جہاں گر جائیں، جہاں جہاں گندگی لگ جائے، توبہ استغفار، توبہ استغفار، اللہ سے معافی، اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور اپنے رونگٹے نمازوں میں اس میں لرزتے رہنا، میدان محشر میں جیسے گویا کھڑے قبر کے وقت آگے ہوئے گے، ہمارے انتقال ہو گیا گویا کہ سب اپنے لارے جلارے قبر میں اترنے کا مطلب، یہ خیالات لے کر لرزتے رہا کرے، یہ لرزش گناہ صاف کرتی رہے گی، مقام بڑھاتی رہے گی. تو اس طرح کی نوعیتیں جاری رکھیں تو انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا. تو جنت آباد کرنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اسی طرح کرتے چلے جائیں. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے، مثالیں بھی دی ہیں قرآن پاک میں، جو ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ اخبتت سبع سنابل، ایک گندم آپ اگاتے ہیں اس گندم سے وہ پیڑ پودا نکلا، اس سے سات بالیں نکلی، ہر بال بھری ہوئی گندم سے سات بالیں، پھر ان کو بھی اگا دیں اس سے اور نکلے گی. آم کو درخت کو لے لیں، کسی اور درخت کو لے لیں، اس کی گٹھلی، اس کے بیج، کھجور کی گٹھلی کو دیکھ لیں، ایک گٹھلی آپ نے لی اس سے پھل کھا لیا اور اس کو اگا دیا. اگانے کے بعد جب درخت نکلا تو درخت ہزاروں لاکھوں کو پھل دے رہا ہے. آم آپ نے لیا, لینے کے بعد اس گٹھلی کو اللہ نے اتنا سستا اتنا ارزاں رکھا ہے. اگرچہ آپ جب آم تلوا رہے ہیں کھجور تلوا رہے ہیں تو وزن میں وہ گٹھلی بھی آ رہی ہے لیکن گٹھلی کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے کھایا گٹھلی سے پھینک دیتے, گندگی میں کچرے میں پھینک کے فارغ کر دیا, جمعدار لے کے چلے جاتے. کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا کہ بھائی میں نے پیسے دیے اس کے, اس چھلکے کے بھی پیسے دیے. تمہارے باپ کی تھوڑی ہے, میرے میں آم خرید کے لایا ہوں, چھلکے بھی میں نے پیسے دیے وزن میں اور گٹھلی بھی کوئی نہیں رکھتا. اتنا ارزاں دنیا میں دکھایا اللہ نے کہ خزانے در خزانے, خزانے در خزانے, خزانے در خزانے. ایک گٹھلی سے ہزاروں لاکھوں آم, ان ہزاروں لاکھوں سے پھر کروڑوں آم. تو دنیا میں اس نے اتنے سلسلے پھیلائے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ کے دربار کو لوٹنے کی ضرورت ہے. اللہ کے دربار اور اللہ کے دامن کو ایسے تھام لیجیے, اور اس کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل یقین اور صاحب یقین لوگوں سے چمٹ جائیے, چمٹ جائیے. صاحب یقین صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان کا سبحان اللہ کہنے میں پورا عالم اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے ہوتی ہے, تب سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ اللہ اوپر کہتے ہیں تو اللہ کی پوری بڑائی اور کبریائی ان کی بصیرت کے سامنے ہوتی ہے, تب اللہ اوپر کہتے ہیں. ہم اور آپ ہزاروں دفعہ کہتے ہیں اللہ اوپر, نماز کی نیت باندھی. کبھی سوچا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے سے اٹھ رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, یہ اللہ اکبر ہم نے روایت طور پہ سن لیا, سن لیا, نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ اکبر, اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اللہ سب سے بڑے ہیں. ان کی بڑائی اور کبریائی کا عالم کیا سوچے گا انسان کہ ایک طرف نہیں پوری کائنات میں اس چیز سے بھر رکھا ہے. جس چیز میں چلے جائیں میں جذباتی جوش والا ضرور ہو جاتا ہوں, لیکن یہ حقیقتیں ہیں, حقائق ہیں جو اللہ نے میں آنکھوں سے دکھا رکھی ہیں کہ یہ دنیا پوری بھری ہوئی ہے. آپ جتنے چاہیں اس کے خزانوں سے لوٹیں, سسٹم بنا دیا, نظام بنا دیا, اس نظام کو اپنائیے, فائدہ اٹھائیے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ لائیے آم کے بے شمار درخت لگا لیجیے, وہ بڑھ رہے ہیں, وہ آپ کی اپنی ذاتی جاگیر ہے, اپنی چیز لگاتے رہیے. جنت بھی ایسی ہے, جتنا چاہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اللہ کو یاد, اللہ سے ذکر, اللہ کا شکر, بندوں کی خدمت, اس طریقے سے بندہ جیسے جیسے موقع مقام میں کرتا چلا جائے اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہو جاتے ہیں اور جنت آباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا اپنا بنا لے, ہماری ہر کمی ہر کوتاہی چھوٹی بڑی پوشیدہ علانیہ اور ہر طرح کی ماضی حال مستقبل اللہ سب محفوظ فرما دے, ہر کمی کوتاہی مزربار سے پوری فرما دے. اللہ ہمارے بڑوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کے سینے لبریز فرما دے اور سارے عالم میں پھیلا دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا پڑھنا سب قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی مفتی رضوان صاحب کو شفائے کلی عطا فرمائے. آج انہیں کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, سبحان ربک رب العزت.